اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے، آپ کی خدمت میں عنوان عرض کیا، یہ ہدایت الہی ہے، اور اسی ہدایت الہی سورہ یونس کی 35 آیت کے ذیل میں جنما روزات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں ہر مخلوق کو جب خلق کیا تو ہدایت کے ساتھ خلق کیا، یعنی اگر انسان کو بھی دیکھا جائے تو فطرت اسلام پر خلق کیا، کہ روایات کہتی ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو، یعنی وہ کوئی بھی انسان ہے، ہر مخلوق انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، یعنی اس کو ہدایت کر کے خلق کیا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ان کے خطبہ جمع کیے ہیں شریف رضی نے نہج البلاغہ میں، اس میں خطبہ نمبر 1 میں، پہلے ہی خطبے میں، کہ جہاں پر خداوند عالم کی توحید کو بیان کرتے ہیں، جہاں پر اس کائنات کی خلقت کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کے اس کائنات میں مبعوث کرنے کا مقصد انسان کی ہدایت رکھا، لیکن وہ انبیاء انسان کی ہدایت کرتے کیسے ہیں، یعنی خداوند عالم نے جب انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا، اگر اس کے الفاظ میں تبدیل کرنا شروع کر دوں، یعنی فطرت اسلام پر خلق کیا، یعنی فطرت توحید پر خلق کیا، یعنی لا الہ الا اللہ پہ خلق کیا، یعنی محمد الرسول اللہ پہ خلق کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ جب خداوند عالم نے انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا، یعنی علی ولی اللہ پر خلق کیا، یعنی امیر المومنین کی ولایت انسان کے دل میں رکھ کے خداوند عالم نے اس کائنات میں خلق کیا. انبیاء نے آ کر کیا کیا کہ جب اس کائنات میں آنے کے بعد وہ اس معاشرے میں رہنے لگے، ظاہری بات ہے انسان کا ساتھ شکم لگا ہے، انسان کی اپنی عقل ہے، اس کی اپنی مہار کے جو اس نے ولی خدا کے ہاتھ میں کرنی ہے، وہ ولی خدا اس انسان کے اس نفس کے اوپر سے غبار ہٹاتا ہے، یعنی غبار ہٹا کر اس کو صرف صاف کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے. خداوند عالم نے خلق پاک کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر غبار آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے خطبہ نمبر اول کے جو شریف رضی نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا، اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو خداوند عالم بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر غبار گیری کرو، یعنی جاؤ اور جا کر غبار کو ختم کرو، تاکہ اس کائنات میں رہنے والا ہر انسان زبان سے بھی اقرار کر سکے کہ اگر میرا کوئی امام ہے تو کوئی اور نہیں علی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. وہ امام کے جس کا آسمانوں پہ نام ایلیا ہو، کتابوں میں نام ایلیا ہو، وہ کہ جو شیر خدا ہے، ولی خدا ہے، وہ کہ جس کا نام ان کی والدہ نے حیدر رکھا ہو، وہ کہ جن کو خداوند عالم نے اس قدر کرامت عطا کی ہو کہ جو اس کائنات میں صرف اور صرف خداوند عالم کے دشمنوں سے برسرے پیکار۔ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا، اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ امیر المومنین نے ہمیشہ خداوند عالم کے دشمنوں سے برسرے پیکار رہے ہیں، ہمیشہ دشمنوں نے خداوند عالم سے برسرے پیکار رہے۔ یعنی ہمارے پاس تاریخ میں مثلا دو حارث ملتے ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں میں، دو حارث ملتے ہیں۔ ایک حارث وہ ہے کہ جو مرہب کا بھائی ہے، کہ جب مرہب کے بھائی حارث نے مسلمانوں کی فوج کو جب روز خیبر فتح کرنے کے لیے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے مرد کو اپنا علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خداوند عالم نے نصرت لکھی ہوگی۔ صحیح ہے نا، آج کل ترجمہ بھی ایسے ہی کرنا پڑا کہ خداوند عالم اس کے ہاتھ پہ نصرت لکھی ہوگی، اور جب وہ جائے گا خداوند عالم کے دشمنوں سے برسر پیکار ہوگا تو پروردگار اس کے ہاتھ پہ نصرت لکھے گا اور یہ قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ جب مرحب آتا، اس سے پہلے اس کا بھائی آیا جس کا نام حارث ذکر کیا جاتا ہے۔ حارث خداوند عالم کا دشمن تھا، دشمن خدا تھا، لیکن اسے برسر پیکار کون ہوا؟ امیر المومنین۔ ایک حارث غدیر خون کے مقام پر تھا، وہ تھا کہ جس نے خداوند عالم سے عذاب واقع کو مانگا تھا، کہا رسول خدا نے جب اعلان کیا من کن سے مولا فہاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اس کے یہ علی مولا ہیں، جس کے نفس پر میری ولایت ہے اسی کے نفس پر آج سے میں ایک امامت کا نظام وضع کر کے جا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں کر کے جا رہا، خداوند عالم نے کہا ہے، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اے رسول یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی تو ایسے ہے کہ جس طرح سے آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ وہ کار رسالت کیا تھا، یعنی وہ کون سا اہم پیغام تھا کہ وہ غدیر خون کے میدان میں رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا امیر المومنین کا اور کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ آگے ایک بندہ ہے کہ جس کا نام حارث ہے، اس نے کہا رسول خدا آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا کہ شراب چھوڑ دو، ہم نے شراب چھوڑ دی، آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو بھی ہمارا حاکم بنا کر جا رہے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے، خداوند عالم کی طرف سے ہے، تو آپ اس طرح سے ابلاغ کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن اگر سچ نہیں تو ہم یہ چاہیں، اگر سچ ہے تو میں چاہوں گا کہ خداوند عالم آسمان سے ایک پتھر پھینکے اور مجھے ہلاک کر دے۔ اب اس سائل نے، قرآن کی آیت ہے نا بے عذاب واقع، کہ جیسے ہی آسمان سے اس چیز کا کہا کہ بھئی اگر تو یہ سچ ہے تو آسمان سے پتھر آیا اور میں مر جاؤں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر اس کائنات کے اندر خداوند عالم نے قانون کیسا رکھا کہ جہاں پر خدا کے دشمن تھے وہاں پر علی برسر پیکار ہوئے، جہاں علی کے دشمن تھے خدا برسر پیکار ہوا، وہ حارث خدا کا دشمن تھا امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوا، یہ حارث علی کے دشمن تھے خدا کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو ہے اسی طرح سے انسان کے جب غبار آ جاتا ہے نفس پہ، جب نفس پہ غبار آ جاتا ہے تو معصومین انبیاء نے آ کر اس کائنات کے اندر انسان کے اس نفس کے اوپر سے غبار کو جھاڑنا ہے، بس کہا کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ہدایت اسی گھرانے سے لیتے چلے جائیں، جیسے ہی جا کر اس گھرانے سے ملاقات کریں گے جو بھی نجاست ہوگی ساری کی ساری پاک ہو جائے گی، درود پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کی خدمت پیش کیا کہ اس غبار کو ڈالنے کے لیے کس قدر محنت کی جا رہی ہے، کس قدر کوشش کی جا رہی ہے، کس قدر مختلف قسم کے ازمز دیے جا رہے ہیں، کبھی مارکسزم دیا جا رہا، کبھی سیکولرزم دیا جا رہا، کبھی کیپٹلزم دیا جا رہا، کبھی فیوڈلزم دیا جا رہا، کبھی کوئی سوچ دی جا رہی، کبھی ہیمنوٹکس کی سوچ دی جا رہی، اور اس طرح کی چند سوچوں کو، چند فکروں کو خلاصہ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کل جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر ہم لوگوں کو ہدایت چاہیے اہل بیت سے، توجہ سے سنیے گا، یہاں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے، اگر ہم لوگوں کو اہل بیت سے ہدایت چاہیے ہے تو ضروری ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم دیکھ رہی ہے، بصارت رکھتی ہے، سارے معجزات ہوتے دیکھے, نیل میں شگاف ہوتے دیکھا, پروردگار کے عذاب کو نازل ہوتے دیکھا, نیل کو سرخ ہوتے دیکھا, مینڈکوں کو عذاب آتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ خداوند عالم کی نصرت دیکھتے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود کبھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ویسا ہی, ایک کو سالہ بنا دو, کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ویسے بت بنا دو, کبھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ پروردگار کو دیکھنا لیں گے تب تک ہم لوگ اے موسیٰ آپ کے رب کے اوپر ایمان ہی نہیں لائیں گے. یہ سارے کام, بس پتہ یہ چلا کہ بصارت تھی, بصیرت نہیں تھی. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی صحرائے سینا کے اندر 40 سال کے لیے وہاں پر بھٹک گئے, کبھی کوہ طور پہ گئے ہیں تو خداوند عالم نے جب وہاں تجلی کی تو تجلی کرنے کے نتیجے میں وہاں پر مارے گئے, کہیں پر مائدہ آسمانی کو ٹھکرانے کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کو عذاب نازل کیا. لیکن اگر کسی ایک مقام پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو, توجہ سے جملہ سنیے گا, آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں, اگر کسی مقام پر بصیرت کے ساتھ بصارت کے ساتھ بصیرت ہو تو دنیا اس کو دیوانہ کہتی چلی جاتی ہے, امام اس کو بہلول کہتے ہیں. جہاں پر بھی بصارت اور بصیرت دونوں ساتھ ہو تو ممکن ہے دنیا کہے دیوانہ ہے, لیکن امام کہتے ہیں دیوانہ نہیں ہے, زمین پر مٹی کا گھر بناتا ہے, خدا جنت میں بنا دیتا ہے. دنیا نے کہا دیوانہ, کہا نہیں, اس کو دیوانہ مت کہو, بہلول ہے. کس طریقے سے سکھا رہا ہے, کس طرح سے امام علیہ السلام جب زندان میں موجود ہیں, ساتھ میں امام زندان میں موجود ہیں, تو کس طرح سے امام علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے. یعنی وہیں پر خلیفہ کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا. اب جب تخت پہ جا کے بیٹھا تو سارے وزیر مشیر سارے اکٹھے ہو گئے, اور اکٹھے ہونے کے بعد اس کو جوتے مارنے لگے, کوئی ہاتھ سے مارنے لگا, کوئی ضرب دینے لگا, کبھی کچھ کرنے لگا. تو اس کے بعد جب اس کو تخت سے ہٹا دیا گیا, جب خود سے خلیفہ تشریف لائے تو دیکھا کہ آگے سے یہ جس کو سب دیوانہ کہتے ہیں دیوانہ ہنس رہا ہے. تو کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا, اتنا مار پڑی, ابھی جو اس کے اوپر بیٹھا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کے میں ہنس رہا ہوں. درود پڑے محمد والے محمد. تو توجہ کی آپ لوگوں نے, یعنی جہاں پر ہمارے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت ہوگی دنیا اس کو کچھ کہے, لیکن حسین اس کا نام حبیب رکھتا ہے, اس کو دنیا کچھ بھی کہتی چلی جائے لیکن مولا اس کو خط لکھ کر بلاتے ہیں. دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے, دنیا اس کو ملنگ کہتی ہے, دنیا اس کو کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ یہ مجنون الحسین ہے, اس کو امام حسین علیہ السلام نے مجنون کر رکھا ہے, اس کو دیوانہ کر رکھا ہے. لیکن اسی دیوانگی کے اندر وہ اپنی ہدایت کو ڈھونڈ لیتا ہے, اسی دیوانگی کے اندر اپنی ہدایت کو ڈھونڈتا ہے وہ. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کی کوشش کی, کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے, بہت سارے اور افراد کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو ہدایت دے دیں, کسی طرح سے ان کے اندر بصیرت کا وہ دیا جلا دیں, کسی طرح سے اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیں, لیکن قبول ہی نہیں کرتے تھے. ایک اور مثال کے ساتھ اپنی آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے قارون, اور قارون کا ہر ایک نام سن رکھا ہے. قارون ایک ایسا مالدار انسان ہے, بہت مالدار انسان ہے. یعنی حضرت موسیٰ کو تقریباً 2-3 قسم کے دشمن ملے, یعنی خداوند عالم کے دشمن. ایک وہ کہ جو تکبر اور ربوبیت کا نماد تھی, علامت تھی, فرعون ملا. خداوند عالم نے کس طرح سے فرعون کو غرق کر دیا. ایک مال و جاہ اس قدر اس کے پاس کہ وہ قارون حضرت موسیٰ کو ملے, سامری جو کہ نفاق و منافقت کا ایک علامت. ایک بلعام باورہ, حضرت موسیٰ کو بہت سارے ایسے افراد ملے. بلعام باورہ ایک ایسا شخص کہ جو مستجاب الدعویٰ ہے, خود قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے, مستجاب الدعویٰ کہ پروردگار سے جو دعا کرتا ہے خداوند عالم قبول کرتا ہے, ایسا مستجاب الدعویٰ بلعام باورہ. اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی معاشرے میں اتنی عزت ہے, اتنا احترام ہے, تو اپنے گدھے پر سوار ہوا, میدان کی طرف گیا اور خود حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے گیا. بلعام باورہ جب بد دعا کرنے کے لیے گیا اور نہایت پڑھا لکھا اور بہت ہی زیادہ عالم و فاضل, لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے گیا تو خداوند عالم نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس بصارت ہے, بصیرت نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے, جانتا نہیں ہے. ایسے ہی قارون بھی, قارون کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے, بہت زیادہ دولت ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت زیادہ سرمایہ ہے. یعنی اس کے پاس کتنے ہزار ऐसे मजदूर हैं कि जो उसके बावजूद उसके खजाने की चाबियां नहीं उठा सकते, उसके खजाने के जितने संदूक हैं वो नहीं उठा सकते। कारून एक निमात, जाहो जलालो पैसे हो मर्तबे और इन तमाम चीज़ों की। कारून के बारे में रिवायात मिलती हैं कि जब ये जबूर की तिलावत किया करता था, जब ये किताब मुकद्दस की तिलावत किया करता था तो लोग खड़े हो जाया करते थे, परिंदे जमा हो जाया करते थे, इस कदर खूबसूरत तिलावत किया करता था। लेकिन उसके बावजूद कारून बसारत है, बसीरत नहीं थी उसके पास, जिसकी वजह से अजाब का शिकार हो गया। बड़े खूबसूरत सूरह किसस की आयात है कि जहां पर खुदावंद आलम ने चार नसीहतें की हैं कारून को। देखिए, मालदार होना जुर्म नहीं है, कि अगर कोई मालदार है तो ये उसका जुर्म है कि वो मालदार है, नहीं। खुदावंद आलम ने नसीहत की है कि ये जो मैंने माल दिया है, ये जो मैंने पैसा दिया है, कहीं तुम कारून ना बन जाओ। खुदावंद आलम की नेमतों को देखते रहो लेकिन बसीरत के साथ। अगर तुम बसीरत के साथ देख रहे हो तो देखो खुदावंद आलम तुम्हें क्या अता करता है। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार सूरह कसस की 76 नंबर आयत में पहली नसीहत करता है कारून को। किसको कर रहा है? कारून को। कारून कौन? के जो रिश्ते में रिश्तेदार भी है हजरत मूसा का, हजरत मूसा का साथ भी है, हजरत मूसा का साथी भी है, हजरत मूसा की तरफ से तबलीग भी करता है, किताब मुकद्दस की तिलावत भी करता है, लोगों को अपनी तरफ बुलाता भी है, और बहुत ज्यादा मालदार है, लोग बहुत ज्यादा मुतासिर भी हैं उससे। अब जब देखा कि इसके अंदर बसीरत नहीं है, अल्लाह ताला ने इस बसीरत को कारून को अता करने के लिए चार नसीहतें की। सूरह कसस की 76 नंबर आयत में पहली खुदावंद आलम कारून को नसीहत करता है। फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है, ला तफराह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। ये जो परवरदिगार ने तुम्हें रिस्क दिया है ना, ये जो परवरदिगार ने तुम्हें हत्ता सेहत का रिस्क दिया है, तुम्हें देखने का रिस्क दिया है, तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत करने का रिस्क दिया है, तुम्हें माले दौलत अता की है, रिस्क है ना, ये सब खुदावंद आलम का रिस्क है, परवरदिगार का रिस्क है। ये जो खुदावंद आलम ने तुम्हें बात करने का सलीका अता किया है, ये जो खुदावंद आलम तुम्हें फर्श पर जमा करके ले आया, इतना बड़ा रिस्क दे दिया कि आओ आकर हुसैन का पैगाम सुनो। खुदावंद आलम ने इतना बड़ा रिस्क दे दिया कि देखो घर मत बैठो, सब सो रहे हैं, आओ मैं तुम्हें, सब आजादी का जश्न मना के सो रहे हैं, आओ मैं तुम्हें हकीकी आजादी अता करूं। खुदावंद आलम ने कितना रिस्क अता किया, परवरदिगार ने माले दुनिया अता किया, माले दौलत, औलाद अता की, सवारी अता की, घर अता किया, इतना सब कुछ अता किया। खुदावंद आलम ने जब इतना सब कुछ अता किया, पहली नसीहत कि देखो जो खुदावंद आलम ने तुम्हें दिया है उस पर खुश मत हो, उस पर खुश मत हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। जो खुश होता है कि परवरदिगार ने सिर्फ मुझे दिया है, किसी और को नहीं दिया, परवरदिगार उसको महबूब नहीं रखता, खुदावंद आलम उसे मोहब्बत नहीं करता। यानी ये जितना रिस्क है ये मेरे पास अमानत है परवरदिगार की, कि किसी तरह आगे पहुंचा दूं, किसी तरह से आगे भेज दूं, बता दूं कि अगर तुम भी आजादी चाहते हो, अगर तुम भी आजादी चाहते हो तो तुम्हें आजादी सिवाय करबला के कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर कहीं पर आजादी मिलती है तो उस जगह का नाम करबला है। पहली नसीहत खुदावंद आलम ने की किसको? कारून को, ताकि उसको बसीरत हासिल हो जाए। दूसरी नसीहत तवज्जो से सुनिएगा, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। देखो खुदावंद आलम ने ये जो तुम्हें रिस्क दिया है ना, इसके जरिए से आखिरत खरीदना शुरू कर दो, इसके जरिए से आखिरत लेना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें रिस्क दिया, मैंने तुम्हें औलाद दी, इसकी बेहतरीन तरबियत करो और आखिरत खरीद लो। मैंने तुम्हें माले दुनिया दिया, इसको बेहतरीन जगह पर खर्च करो, आखिरत खरीद लो। मैंने तुम्हें सेहत दी, इसको बेहतरीन जगह पर खर्च करो, आखिरत खरीद लो। खुदावंद आलम बसीरत देना चाह रहा है, हिदायत करना चाह रहा है कि देखो ये जो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है इसका करना क्या है, इससे आखिरत खरीद लो, आखिरत ले लो आकर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि अगर किसी भी मकाम पर कहीं पर कुछ पता चलता था, जब शहादत हुई ना इमाम अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन हुसैन जब इमाम अलैहिस्सलाम की तदफीन के बाद वापस आ रहे हैं, तो एक फ़कीर है कि जो कूफा की गली में है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? کہتے ہیں روزانہ اس وقت ایک شخص آیا کرتا تھا, اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے میرے منہ میں نوالے ڈالا کرتا تھا. وہ کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے, وہ کہ جو خداوند عالم نے مرتبہ عطا کیا, وہ جو پروردگار نے منصب عطا کیا, وہ جو سب کچھ عطا کیا, خداوند عالم نے علم عطا کیا. امام علیہ السلام نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو مجھ سے پوچھ لو. امام علیہ السلام کو خداوند عالم نے طاقت عطا کی, کسی اور کو نہیں, جا کے در خیبر کو دین کے لیے اکھاڑ دیا. خداوند عالم نے شجاعت عطا کی, کسی اور کو نہیں, خداوند عالم کے دشمن سے برسر پیکار ہونا شروع ہوئے. یہ سارے کام کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ایک انسان اس مرتبے پہ جاتا ہے, اس مرتبے پہ پہنچ کر اس طرح سے جملے, جو ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس سے آخرت خرید لو. محبت عطا کی اہل بیت کی, آخرت خرید لو. دنیا تو دے دی ہے, آخرت لے لو اس سے. تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے جو قارون کو کی, ولا تنسا نصیبک من الدنیا. دیکھو خداوند عالم نے جو تمہیں دنیا میں سے نصیب عطا کیا ہے, جو حصہ عطا کیا ہے, دیکھو اس کو بھولنا مت, اس کا شکر ادا کرتے رہنا, اس کا مسلسل شکر ادا کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ لو کہ یہ تو میرا ہے, یہ جو پروردگار نے تمہیں نصیب دیا ہے دنیا میں سے, اس کا مسلسل شکر ادا کرتے رہنا. شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا. ایک شخص آیا فارس سے, ایران سے, مدینہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں. توجہ سے سنیے گا. کہا مولا میں مقروض ہوں, مجھے پیسے چاہیے. امام سے مانگ رہا, چھٹے امام سے مدینہ میں, آیا ایران سے تھا. امام مجھے پیسے چاہیے. امام علیہ السلام کے آگے ایک کشت کے اندر کچھ انگور رکھے ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتا ہے مولا مجھے پیسے چاہیے, میں مقروض ہوں, میرا قرض ادا کریں, مجھے پیسے دیں. امام علیہ السلام نے کہا بتاؤ اور ہمارے وہاں پر شیعوں کا کیا حال, ایران میں شیعوں کے کیا حالات ہیں, تمہارے اہل خانہ کیسے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا مجھے مولا پیسے چاہیے, مجھے قرض اپنا ادا کرنا ہے, مجھے پیسے دیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ آپ کے اوپر سلام ہو, اے امام صادق آپ پر سلام ہو. امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا, وعلیکم السلام کہا, اور جو سامنے انگور رکھے تھے اس میں سے گچھے میں سے ایک دانہ توڑ کے اس کو دے دیا. جب ایک دانہ توڑ کے اس کو دیا تو وہ آگے سے کہتا ہے مولا آپ کتنے کریم ہیں, آپ کتنے مہربان ہیں, میں تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا, آپ نے اتنی عنایت کر دی. مولا میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا, میں تو اپنے امام کی زیارت کرنے آیا تھا, خداوند عالم کے ہادی برحق کی زیارت کرنے آیا تھا, میں تو آپ کے ذریعے سے خدا کے قریب ہونے آیا تھا, آپ نے اتنا کرم کر دیا. اس نے امام کے فضائل پڑھنا شروع کیے. امام علیہ السلام نے اس انگور کے گچھے کو اٹھایا, اس کو پکڑا دیا. جب اس کو پکڑایا آپ آگے سے اس نے ہاتھ جوڑ لی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, مولا آپ یہ سلسلہ ہی کرامت کا ہے, سلسلہ ہی کرم کا ہے, سلسلہ ہی جود و سخا کا ہے. مولا آپ اپنے جد کی طرح, آپ اپنے جد علی کی طرح کتنے کریم ہیں. امام علیہ السلام نے وہ تشت اٹھایا جو انگوروں سے بھرا تھا, وہ تشت اس کو پکڑا دیا. وہ آگے سے رونے لگ پڑا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا, مولا میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ سب کچھ جو دیا ہے یہ آپ ہی نے تو دیا ہے, یہ سارا آپ ہی کا تو صدقہ ہے کہ جو مجھے خداوند عالم نے عطا کیا, یہ جو پروردگار نے سب کچھ مجھے دیا ہے آپ ہی کے واسطے سے تو دیا, میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا. امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہمارے انگوروں کے باغ ہیں وہ بھی اس کو دے دو. وہ آگے سے رونے لگ پڑا اور مثل کمبر, ایک واقعہ معروف ہے نا کہ کمبر نے فوراً لگام چھوڑ دی تھی, مثل کمبر ایک دم پیچھے ہٹ گیا غلام. تو امام نے کہا کہ یہ غلام پیچھے کیوں ہٹے, تو آگے سے کہتا ہے کہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ان باغات کے ساتھ مجھے بھی ہبانہ کر دیں. جب وہ لے کر ہوتا ہوا چلا گیا تو وہ جو شخص وہیں پر بیٹھا تھا جو فارس سے آیا تھا وہ امام علیہ السلام سے کہتا کہتا مولا پیسے مجھے چاہیے تھے, مقروض میں ہوں, قرض مجھے ادا کرنا تھا, آپ سے رقم کا مطالبہ میں نے کیا تھا, یہ ساری نعمت مجھے چاہیے تھی, آپ نے اس کو دے دی. کہا ہم خدائی صفات کی طرح عمل کرتے ہیں. کیا ہے, تم نے پروردگار کی اس کلام کو نہیں سنا, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہی خدا تربیت کر رہا ہے. لا تنسى نصیبك من الدنیا, دیکھو یہ جو خدا بند عالم نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا اور اتنا تم پر کرم کر دیا کہ امام حسین کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ نہ شکر ہو جاؤ. مسلسل ہر سجدے میں خدا بند عالم کا شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تو نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا. جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے خدا محبت بڑھاتا چلا جائے گا. فائن کفر تم فائن نازبی لشدید, یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کفرانے نعمت کرے تو خدا بند عالم لے لیتا ہے, نہیں, پروردگار عذاب میں مبتلا کرتا ہے. قارون کو خدا بند عالم نے کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکر کرنا بھول جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو پریشان کرنے لگ پڑو. چوتھی نصیحت کہ جو خدا بند عالم سورہ قصص کے اندر قارون کو کرتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جس طرح سے پروردگار نے تم پر یہ احسان کیا ہے نا اسی طرح لوگوں پہ احسان کرنا شروع کر دو. جس طرح سے خداوند عالم نے تم پر احسان کیا اور تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں تم لوگوں پر احسان کرو. خداوند عالم نے اگر تمہیں دنیاوی مال عطا کیا ہے تو یہ احسان کیا تم پر, خداوند عالم نے تمہاری مدد کی ہے, لوگوں کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دو, لوگوں کی کمک کرنا شروع کر دو. ولا تبغی الفساد فی الارض, دیکھو یہ ساری نعمتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین کے اوپر میری زمین کے اوپر کہیں فساد کا باعث بن جائے. لیکن قارون کے پاس بصارت تھی عزیزو, وہ اس مال کو دیکھ رہا تھا, اس جاہ و جلال کو دیکھ رہا تھا, ان تمام خداوند عالم کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا, خداوند عالم کی نیکیوں کو دیکھ رہا تھا, خداوند عالم کے احسان کو دیکھ رہا تھا, لیکن مانا نہیں, بصیرت نہیں تھی. جب بصیرت نہیں تھی خداوند عالم نے امتحان لیا, جب پروردگار نے امتحان لیا کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کی قوم کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کرتا ہوں. قارون نے جب جا کر زکوٰۃ کا حساب کیا تو زکوٰۃ تو بہت بن رہی تھی. حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ تو میں نہیں دینے لگا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے بات کی اور قارون کے لیے کنسیشن لی, کہا کہ اچھا باقی جتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تم آدھی دے دو. قارون جب دوبارہ سے گھر گیا اپنے خزانے کے سارا حساب کتاب کیا تو دیکھا کہ ابھی بھی زکوٰۃ تو بہت زیادہ بن رہی. جب بہت زیادہ زکوٰۃ بن رہی تو سب سے بڑا کام جو قارون نے کیا, دیکھیں قارون ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ وہ کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتا تھا, قریب کرتا تھا لوگوں کو تاکہ حضرت موسیٰ کے اس دائرۂ ولایت میں آ جائے, لیکن اس کے باوجود بصارت ہی بصیرت نہ تھی اور دیکھا کہ اس قدر مجھے مال دینا پڑ جائے گا خداوند عالم کو. وہی مال کے جو خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے اتنا مال مجھے دینا پڑ جائے گا, تو ایک خاتون کو تیار کیا. اس خاتون کو تیار کیا کہ تم حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤ گی کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے, میرے ساتھ جسارت کی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ قارون. جب وہ سارے ملائے عام کے اندر بنی اسرائیل کو لے آیا قارون, اس خاتون کو بھی لے کر آیا, حضرت موسیٰ کو بلایا گیا, حضرت موسیٰ کو بلایا, کہا کہ ہاں بھائی تم کیا کہہ رہی تھی؟ تو آگے سے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ لو خدا کا نبی ہوں, فرعون سے بچا کر لایا ہوں. دیکھو کوئی غلط بات نہ کہنا. جیسے یہ کہا ساتھ ہی اس خاتون نے کہا مجھے تو قارون نے مجبور کیا. مجھے قارون نے مجبور کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا میں الزام آپ کے اوپر لگا رہی ہوں. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں زمین کو آپ پر مسلط کرتا ہوں, آپ کو زمین پر مسلط کرتا ہوں کہ آپ زمین کو جو حکم دو گے وہ زمین انجام دے گی. حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے اصحاب اور مال سمیت نگل لو. وہ قارون اپنے سارے جاہو جلال ان تمام چیزوں کے ساتھ، وہ کہ جو حضرت موسیٰ کے اتنا قریب، وہ کہ جو کتاب مقدس کی تلاوت کرے، وہ کہ جو لوگوں کو حضرت موسیٰ کی طرف بلائے، وہ کہ جو تبلیغ کرے، بصارت تھی، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے زمین پھٹی، قارون کو زمین کے اندر لے گئی اور خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پر بصارت ہو اور بصیرت ہو وہاں پر زمین پھٹتی نہیں ہے، بلکہ اگر خون بہتا بھی ہے تو اس خاک شفا بنتی ہے۔ جہاں پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو، جہاں پر معصوم کی پہچان ہو، وہاں پر خداوند عالم خاک کو بھی سادہ نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بنا دیتا ہے۔ وہاں پر اسی لہو سے کہ جو اس زمین کے اوپر بہتا ہے، خداوند عالم کربلا کو معطر کرنا شروع کرتا ہے۔ جہاں پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو، وہاں پر انسان جب چل رہا ہوتا ہے نا، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں ایسا نور رکھ دیتا ہوں کہ اس نور کے ساتھ یہ لوگوں میں جب چلتا ہے تو صرف چلتا ہے تو ہدایت کرتا ہے۔ خداوند عالم اس کو ہدایت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان یہ تو تصور کرے کہ خداوند عالم نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی، کیا کیا عطا کیا، میں نے کس طرح سے ان تمام نعمتوں کو بصیرت کے ساتھ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ سب کچھ ارسال کرنا ہے تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں۔ خداوند عالم نے یہ چار نصیحتیں قارون کو کی ہیں، خداوند عالم نے یہ چار نصیحتیں سب کو کی ہیں کہ دیکھو خداوند عالم کے احسان کو مت بھولو، جس طرح پروردگار نے تم پر احسان کیا ہے سب پر احسان کرو، جس طرح سے تمہارے دل میں، جس طرح سے جملہ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے اذہان کی نظر، جس طرح سے خداوند عالم نے تمہارے دل کو حسین کی محبت کے لیے چنا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو حسین کا دیوانہ بنا دو۔
کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس طرح عمل کرنا شروع کر دو کہ یہ پوری کائنات حسین علیہ السلام کی دیوانی بن جائے۔ خون لنا زین ولا چکون علینا شعین، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگو آر مچ بنو۔ جتنا باعث زینت بنتے چلے جاؤ گے، پھر وہی جملہ کہوں گا کہ ممکن ہے کہ دنیا کہے دیوانہ ہے، امام کہیں گے میرا بہلول ہے۔ اس کو دیوانہ مت کہو، درود پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ بس ضروری ہے کہ انسان اس بصارت کے ساتھ اس بصیرت کو بھی بروئے کار لاتا چلا جائے۔ اور اس معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، اس بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں پر بھی کوئی باعث زینت بنا ہے، جہاں جہاں پر بھی امام علیہ السلام کے لیے باعث زینت بنا، وہاں پر امام علیہ السلام نے اس کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ اس کا نام کبھی انصار اللہ ہے، کبھی حزب اللہ ہے، اس کا نام کبھی کہیں پر خداوند عالم فاتحین میں سے قرار دیتا ہے، کبھی کہیں پر خداوند عالم اس کو فتح نصیب کرتا ہے۔ خداوند عالم پوری دنیا کو اس کے سامنے آ کر جھکانا شروع کرتا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو کسی طرح سرنگوں نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ اگر ایک جملے میں کہوں، چونکہ ماتھے پہ یا حسین لکھا ہے، چونکہ ماتھے پہ یا زہرا لکھا ہے، چونکہ زینت ہے، باعث زینت ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ضروری ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اہل بیت سے ہدایت لینا شروع کرے تو بصیرت کے ساتھ داخل ہو۔ جتنی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی ہدایت بڑھتی چلی جائے گی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اگلی صفت کی بڑھ، چونکہ ہمارے پاس وقت اس طرح سے زیادہ نہیں ہے، آپ خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، ایک اور صفت دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے
محمد۔
توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہدایت کرے انسان کی، خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کی ہدایت ہو، خداوند عالم چاہتا ہے کہ کسی طرح سے خداوند عالم اس کو اہل بیت کے ذریعے سے اپنے قریب کر لیں، ایصال للمطلوب کر لیں۔ دوسری صفت عزیزو، دوسری صفت توجہ سے سنیے گا، جلدی اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچا دی جائیں اور خود میں حضرت کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد۔
برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مجتہدین نظام بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و علی محمد.
دوسری صفت علم ہے علم.
سبحان اللہ.
جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا معصوم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا امام آپ کو خود اپنے قریب کرتے چلے جائیں گے. ایک دفعہ یہ ہے, ہم لوگ جب کسی ایک بڑے انسان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے. جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان علم حاصل کر لے. سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس علم آتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے مدرکات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنا باب مدینۃ العلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنا مدینۃ العلم سے استفادہ کرتا چلا جائے گا. اگر علم ہی ہوگا, آپ یہ دیکھیے کہ سورہ رات کی 43 آیت, سورہ رات کی آخری آیت میں بھی پروردگار فرماتا ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے آپ کے کہا الذین کفروا قالوا لست مرسلا. سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مرسل ہیں ہی نہیں, آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے, آپ تو رسول نہیں ہیں. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے, کل آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے آ کر میری رسالت کا انکار کیا ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری رسالت کے لیے صرف اللہ کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم ہے, خداوند عالم نے کہا کہ ایک میری گواہی اور ایک اس کی گواہی جس کے پاس کتاب میں سے باز کا علم نہیں کتاب کا علم ہے. یعنی حضرت سلیمان نے جب ملکہ بلقیس کے تخت کو یمن سے فلسطین منگوانا تھا تو آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا. علم من الکتاب یعنی کتاب کا باز علم تھا. اور انا آتی کا بھی قبلہ یرتدہ علیہ کا طرف, قرآن کی آیت ہے کہ کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس یہاں پر لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. جس کے پاس کتاب کا باز علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین لے آئے, اور اب جس کے پاس علم کتاب ہو وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے یا سورج پلٹا دے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یعنی جب خداوند عالم اپنے ولی کا تعارف بھی کروا رہا ہے تو کیسے ولی کا تعارف بھی کروا رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ولی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پر ایک عجیب خوبصورت یہاں پر لطیف نقطہ آپ لوگوں کے اذہان کی نظر کروں کہ یہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور یہ شہید کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
کیا کہنے,
یعنی وہاں پر کلمہ کیا ہے شہیدن, یعنی کل کفا باللہ شہیدن شہید. خداوند عالم جب بھی قرآن کے اندر کلمات استعمال کرتا ہے نا تو اس کلمات کے استعمال میں بھی اعجاز ہے, اس کے اندر حکمت ہے. یعنی ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک مقام پر گواہی کے لیے شاہد کا لفظ استعمال کرے اور یہاں پر شہید کا لفظ استعمال کیا. ضرور شاہد اور شہید میں فرق ہونا چاہیے. مثال آپ کو دیتا ہوں, جہاں پر سورہ یوسف میں خداوند عالم حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کرتا ہے, یوسف اور زلیخا کا واقعہ کیا نقل کیا کہ حضرت یوسف کو زلیخا لے گئیں کمرے کے اندر. جب حضرت یوسف وہاں سے باہر نکلے ہیں تو ایک دروازہ کھلا، دو دروازے، جب سات دروازے کھلے، زلیخا نے پیچھے سے ہاتھ مارا اور حضرت یوسف کی پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ ابھی تو سب نے حضرت یوسف کی مووی دیکھی ہے، ابھی تو سب کے ذہنوں میں وہ سارا قصہ آ گیا، اس وجہ سے دہرانے کا قصد نہیں ہے۔ وہاں پر خداوند عالم سورہ یوسف میں ذکر کرتا ہے وہ شاہدہ شاہدن، وہ جو بچہ تھا کہ جس نے آ کر رسول حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی ہے کہ حضرت یوسف کی غلطی نہیں تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتا ہے شاہدہ شاہدن، یعنی وہ گواہ بچہ شاہد ہے اس چیز پر کہ حضرت یوسف کی غلطی نہیں تھی، غلطی زلیخا کی تھی۔ بھائی اگر گواہ ہی کا معنی استعمال کرنا ہے تو یہاں پر بھی شہید کا لفظ استعمال کر دیتے، یعنی یہاں پر کلمہ شاہد استعمال کیا گواہ کے لیے، وہاں پر رسول کی جب گواہی کی بات ہے تب بھی وہاں پر گواہی ہی کا معنی استعمال کرنا ہے لیکن شہید کے ذریعے سے۔ تو جب مفسرین کے پاس جائیں اور اہل لغت کے پاس جائیں کہ وہاں پر خداوند عالم نے گواہ کے لیے شاہد کیوں اور یہاں پر خداوند عالم نے گواہ کے لیے شہید کیوں، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ گواہ کے جو حقیقتوں سے بھی واقف ہو اس کو شہید کہتے ہیں، اور وہ گواہ کے جو حقیقت سے واقف نہ ہو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ امیر المومنین کو جب خداوند عالم نے رسول کی رسالت کی گواہی دی دینے کے لیے کہا، کہا یہ گواہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ رسول کو جانتے ہیں نہ رسالت کو، علی وہ گواہ ہے جو رسول کو بھی جانتے ہیں، رسالت کو بھی جانتے ہیں، وحی کو بھی جانتے ہیں، نزول وحی کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے تو شاہد کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، کہہ رہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی اس ذات کا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ جس نے وحی کو اترتے بھی دیکھا ہے، جس نے خود صاحب وحی کو بھی دیکھا ہے، جس نے قلب پیغمبر سے بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ کہ جو خود نفس سے رسول ہے اس کو میں کتاب کا علم دے رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے، یعنی خود علم کی اتنی زیادہ اہمیت کہ اگر ایک انسان علم نہ رکھتا ہو تو کس طرح سے ممکن ہے کہ باب مدینہ العلم کے قریب ہو جائے، اگر ایک انسان باب مدینہ العلم کے قریب نہ ہو سکے کس طرح سے ممکن ہے کہ باب مدینہ العلم اس کی ہدایت کر پائیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کو مدینہ العلم میں داخل کر سکیں۔ عزیز و اہل بیت کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، جو علی کو اپنا امام کہتا ہے اور وہ جاہل ہو ایسا ہو نہیں سکتا، اس کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری کہاں پر کیسی ضرورت ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں پر جا کے کون سی گواہی دینی ہے کہ امام مجھے اپنے قریب کر لیں، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مولا کون ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے مولا کے اہداف کیا ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرے مولا نے جب ظہور فرمانا ہے، جب علی وقت نے ظہور کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب میرے امام نے مجھ سے نصرت طلب کرنی ہے تو میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اس کو سب پتا ہے۔ ہو نہیں سکتا عزیزو کہ امام کا ماننے والا ہو علی کو اپنا امام کہتا ہو اور جاہل ہو۔ ضروری ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہدایت پا لے امام علیہ السلام سے، ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پاکیزہ گھرانے کے قریب ہو جائے تو علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس علم کے ذریعے سے ترقی ہے۔ عزیزو خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو بھی خلق کیا نا تو کہا، وہاں پر جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ ایسے کو خلق کر رہے ہیں کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو اس دنیا میں جا کر فساد بپا کرے گا، خون بہائے گا، خداوند عالم کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے،
نہیں جانتے۔
حضرت پھر فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگارہ ہم تیری تسبیح بجا لاتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے، توجہ سے سنیے گا جملے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے، علامہ آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو یا علی و یا حسین کے اسماء تعلیم کر دیے، اس کے بعد کہا کہ ہاں ملائکہ اب تم کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ. آگے سے ملائکہ بھی کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگارہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے. ادھر سے یہ بات ضرور پتہ چل جاتی ہے کہ فرشتوں کو خداوند عالم نے جتنا علم عطا کر دیا ان کا اتنا ہی رہے گا، لیکن انسان جیسے جیسے باب مدینہ تل علم کے قریب ہوتا چلا جائے گا، خدا علم بڑھاتا چلا جائے گا. فرشتوں نے تو کہہ دیا نا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو کوئی اور علم نہیں ہے مگر کہ جو آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا. لیکن ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں خداوند عالم ہمارے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو انہیں اسماء کی تعلیم عطا کی ہے تو سارے کے سارے فرشتے خداوند عالم کے حکم سے سجدہ ریز ہو گئے. علم کے ذریعے سے اطلب العلم من المحض الى اللحد، علم کو حاصل کریں ماں کی گود سے لحد تک، قبر تک. یہ علم ہے کہ جو انسان کو کربلا لے جاتی ہے عزیزوں، انسان کا حسب نصب نہیں لے کے جاتا. ایسا مت سمجھیے کہ انسان کا حسب ہے، انسان کا نصب ہے، انسان کا مال اس کو کربلا لے جائے گا، ایسا نہیں ہے. انسان کا علم اس کو کربلا لے جائے گا، انسان کا تقویٰ اس کو کربلا لے جائے گا، انسان کی بصیرت اس کو کربلا لے جائے گی، انسان کا فہم اس کو کربلا لے جائے گا. نہیں تو ممکن ہے کہ ایک انسان کربلا سے ہو کر واپس آ جائے لیکن پھر بھی اس کے نفس پہ کوئی فرق نہ پڑے. ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کی زیارت کر کے واپس آ جائے لیکن پھر بھی اس کی زبان پاک نہ ہو سکے، چونکہ بصیرت کے ساتھ نہیں گیا، چونکہ علم کے ساتھ نہیں گیا، چونکہ محبت کے ساتھ نہیں گیا. وہ انگور لینے کے لیے گیا تھا اور ناشکری کر کے وہ بھی وہیں پر لوٹا کر آ گیا. اگر وہ بصیرت کے ساتھ جائے اور شکر کرتا چلا جائے وہ خداوند عالم اس کو کیا کیا عطا کرتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. مجھے ہدایت چاہیے ہے تو اہل بیت سے چاہیے، لیکن اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم ہدایت تب کریں گے جب تم اپنے اندر بصیرت پیدا کر لو. اہل بیت کہتے ہیں ہم ہدایت تب پیدا کریں گے تمہارے میں جب تم میں علم آ جائے. تم کوشش کرو دیکھو اس علم کو بڑھائیں گے ہم، تم کوشش کرو دیکھو اس بصیرت کو ہم بڑھائیں گے. تم ایک دفعہ ایک قدم آگے بڑھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ مثل حر جا کر امام حسین سے کہہ کے تو دیکھیں کہ حل لی توبہ، کہ مولا کیا آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کس طرح سے اصحاب امام حسین مسلسل ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے میرے مولا محفوظ رہ جائیں، میرے مولا بچ جائیں. بریر ابن خزیر حمدانی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، بریر ایک رات پہلے جا کے عمر سعد سے ملا اور جا کے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کو قتل کرنے والے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو. تو آگے سے کہتا ہے مجھے پتا ہے نواس رسول ہے، مجھے پتا ہے جگر گوشہ بتول ہے، مجھے پتا ہے علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. تو کہا پھر کیوں مقابلہ کرتے ہو، کیوں مقابلے پہ آئے ہو، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کروں تو رے کی حکومت کسی اور کے ہاتھ آ جائے گی. دیکھ رہا ہے، پتہ ہے کون ہے، نہیں جانتا امام حسین کون ہے، جانتا ہے کون ہے. خود منہ سے کہہ رہے رسول خدا کے نواسے ہیں، خود منہ سے کہہ رہے علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، خود منہ سے کہہ رہے جگر گوشہ بتول ہیں. بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جانتا ہے کون ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے. کہا رے کی حکومت کسی اور کے ہاتھ آ جائے. کہا کہ اچھا تمہیں پتا ہے کہ تم اگر امام حسین کو قتل کر دو گے تو تمہیں جہنم پکی ہے تمہاری. کہتا ہے مجھے پتا کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دوں گا تو پکا میں جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھے رسول خدا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو کہتا ہے کہ پھر کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے وہ ادھار ہے یہ نقد ہے، وہ جنت تو ادھار ہے یہ نقد سودا ہے۔ جب امام علیہ السلام سے بھی یہی کلام کیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چند دانے رے کی گندم کے علاوہ تمہارے نصیب کچھ نہیں ہونے لگا۔ کہا یا نہیں کہا؟ امام اس کے نصیب میں چند دانوں سے زیادہ ہوا، رسوا ہو کر مرا، رسوائی کے حالت میں مرا۔ امام کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس بڑھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ انسان آ کر تو دیکھے، پھر دیکھیں امام علیہ السلام کیا عطا کرتے۔ کوئی مثل قاسم جائے تو صحیح امام کے پاس، کوئی جا کے کہے تو صحیح، پوچھے تو صحیح۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام سارے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے عباس، تمہیں کل وہاں پر قتل کیا جائے گا، تمہارا داہنا بازو وہاں پر گرے گا، تمہارا باہنا بازو وہاں پر گرے گا، اے علی اکبر تمہارے سینے میں برچھی لگے گی، ساروں کو اٹھا کر میں گنجے شہیدہ میں لے کر آؤں گا۔ ایک 13 سال کا جوان ہے، جب امام حسین نے ان کی شہادت کا نام نہیں لیا نا تو جناب قاسم تڑپ گئے ہیں، اور تڑپ کے کہتے ہیں مولا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ آگے سے مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں قاسم کئی فائند کل موت، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ آگے سے کہتے ہیں چچا جان، اگر آپ کے راستے میں ہے تو احلا من العسل، یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جناب قاسم کو پاس بلایا، اور پاس بلا کر ایک جملہ کہا کہ جس سے جناب قاسم تڑپ گئے۔ کہتے ہیں قاسم میں تمہیں بتاؤں کہ کل کے شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے جناب قاسم نے سنا نا، ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ اشکیا خیموں کے اندر چلے جائیں گے، مولا یہ ہمارے خیام میں چلے جائیں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں میرے لال، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں پہ اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ اب اگلا دن جب عاشور کا دن آیا، بار بار جناب قاسم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے کب اجازت ملے گی؟ بار بار امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے قاسم، تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے نا، میں جب بھی اپنے بھائی کی طرف اداس ہوتا ہوں میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ بار بار جناب قاسم اپنی والدہ سے جا کے کہتے ہیں کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک دفعہ خیام میں رونے کی آواز آئی، قاسم کی ماں باہر آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قاسم اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دیے رو رہے ہیں۔ جناب قاسم کی ماں آ کے کہتی ہیں قاسم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ کے بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، دیکھنا جب بہت مشکل ہو نا اس تعویذ کو کھول لینا، یہ تعویذ مشکل کو آسان کر دے۔ اے قاسم آپ کے بابا کا تعویذ کھول کے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جناب قاسم کے بازو کا تعویذ کھولا گیا، امام حسن علیہ السلام کا خط تھا، اے میرے لال قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، جب آپ یہ تعویذ کھولیں گے نا آپ کربلا میں ہوں گے، آپ کے مولا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، 3 دن کی پیاس ہوگی، دیکھنا قاسم کہیں پیچھے نہ رہنا، جانا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ جناب قاسم نے جیسے ہی خط پڑھا کبھی آنکھوں کے ساتھ لگایا، خوش ہو گئے۔ امام حسین کی طرف جب جا رہے ہیں نا مسکراتے جا رہے ہیں، امام حسین نے جب دور سے مسکراتے آتے دیکھا سمجھ گئے میرے بھائی کا خط مل گیا۔ جناب قاسم نے لا کر خط دیا، امام نے بوسا لیا۔ جملے سنیں گے مقتل کے، جملے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین نے اپنی بغل میں لیا، فبکا بکار شدید، امام حسین نے اتنا گریا کیا دونوں چچا بھتیجے پہ غش آ گیا۔ جوکمر اللہ، جب اٹھے ہیں دوبارہ سے جناب قاسم کو تیار کر رہے ہیں،
13 سال کا سن ہے, زرہ لائی گئی, ایک زرہ پہنائی گئی پوری نہ آ سکی, جب دوسری پہنائی گئی چار زرہ تبدیل کی جب پوری نہ آئی, جناب قاسم نے کہا کہ اے چچا جان مجھے بغیر زرہ کے جانے دے. امام حسین نے اپنے لال کو اپنے بھتیجے کو خود سے سوار کیا, مولا عباس نے سوار کیا گھوڑے پر اور کہا کہ جاؤ قاسم اور ان کو یاد دلا دو کہ آپ حیدر کرار کے پوت. جناب قاسم آگے گئے, تلوار کو نیام سے نکالا, پسرے ساتھ نے جب آتے ہوئے دیکھا نا ازرے کے شامی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو قتل کر دو. ازرے کے شامی کہتا ہے میں نہیں, میرا بیٹا جائے گا اور قتل کر دے گا. ازرے کے شامی نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا, مولا عباس نے اپنی دستے دعا بلند کی, کہا میرے آقا میرے مولا میرے قاسم کی خیر ہو, جناب قاسم نے ایسا وار کیا حضرت کے شامی کے بیٹے کو واصل جہنم کیا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, دوسرا بیٹا آیا واصل جہنم ہوا, تیسرا بیٹا آیا واصل جہنم ہوا. حضرت کے شامی جب خود آیا نا, روایات کہتی ہے امام حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگارا میرے قاسم کی خیر, اے قاسم اس کے ہاتھوں قتل نہ ہو. جناب قاسم نے ایسا وار کیا حضرت کے شامی کو قتل کیا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, لیکن ایک غضب ہو گیا, پسرے ساتھ نے کہا سب مل کر حملہ کرو, سب نے مل کر حملہ کیا, ایک ظالم آگے بڑھا پوچھے پوچھتے گردن گرز مارا, جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا, زیر سے زمین پر آئے, اے چچا قاسم کا آخری سلام. امام حسین اے قاسم کہتے آگے آئے, سارے لاشیں پامال ہوئے لیکن شہادت کے بعد واحد قاسم کا لاشا دائیں کے گھوڑے پائے کے گھوڑے دائیں اور زندہ پامال. امام نے اپنی ابا کا دامن بچھایا, قاسم کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے, اے میرے بھیا حسن مجھے معاف کرنا, آپ کے بیٹے کے پاس پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم, ہمارے تاریک قلوب کو علم و معرفت سے اہل بیت سے منور فرما. خداوند عالم ہمیں اپنے معصوم سے کسب ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے, ہمیں آخرت میں حضرت زہرا کے سامنے سرخرو فرما, ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگارا جتنے آنسو ہیں غم کربلا میں ہمیں نصیب فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے, میرے مالک میرے خالق, جتنے مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما, جتنے بے اولاد ہیں ان آنسوؤں کا واسطہ پروردگار ان کو اولاد نرین عطا فرما, جتنے مریض ہیں مریض مخصوص کے جن کا کہا بھی گیا آپ میں سے اگر کوئی مریض ہے پروردگارا تجھے قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ دیتے ہیں, پروردگارا تجھے اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں جب امام حسین نے اپنی ابا میں قاسم کے لاشے کو جمع کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم کے لاشے کو جمع کیا نا تو خیام کی طرف لے کر جب گئے ہیں تو سب کی ماں باہر نکل کر اپنے بچے کے جنازے کو دیکھتی تھی, لیکن قاسم کی ماں جب باہر آئی ہے تو مولا سے کہتی ہے مولا میرے بیٹے کا جنازہ کہا, مولا اس گٹھڑی میں کیا. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں اس وقت مومنین کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار, جہاں جہاں فرش عزہ بچھی مومنین موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, تیری ذات پاک,
ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ناموس کی حفاظت فرما، جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ خدا بند عالم تو رحیم ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تو رحیم ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے مالک اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ پروردگارہ تو کریم ہے، اس منحوس وائرس کرونا سے اس دنیا کو نجات عطا فرما۔ خداوند عالم سوائے غم شبیر کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں بار بار عطبات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، قبر میں زیارت امام حسین نصیب فرما، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما، پرچے میں امام حسین تلے جمع فرما، باب الحسین سے جنت میں داخل فرما۔ پروردگارہ تو کریم ہے، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ مجھے اس وقت کی سب سے اہم دعا، پروردگارہ وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ خداوند عالم ہمیں فقر، افلاس، محتاجی، مرض، بستر کی موت سے محفوظ فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بیگم و شیخ منظور علی ساعتی، بیگم و شیخ ظہیر علی ساعتی، شیخ نوازش علی، سید جواد صاحب اور دختر و یاسمین بیگم، محمد سلمان ساعتی، صادق حسن ساعتی اور جتنے بھی اہل خانہ بانیان عزا کے مرحومین ہیں، آپ تمام کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی، شہید عارف حسینی، امام خمینی کی روح کو رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔